جمعہ 24 اپریل کے سیروین کے ساتھ مہابارہ سفتر کا سلام. شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان سے اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد ترک وطن پر مجبور, جن میں بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے. وجہ بھارت میں پناہ لینے والے ایک ہندو نے یوں بتائی.
وہاں پہ اپنا دھرم ہے نہیں تو وہاں رہنے کا فائدہ کیا, بہو بیٹیوں کی عزت نہیں ہے, لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, اب دوبارہ نہیں جائیں گے وہاں.
تفصیلات خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے ہر روز اقلیتی برادری کے کم از کم 21 افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اقلیتی برادری کی ملک سے نقل مکانی کے بارے میں یہ پہلی جامع رپورٹ ہے. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار امبر شمسی.
رپورٹ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے قابل اعتماد اعداد و شمار دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل نے اخبارات کی رپورٹس اور پاکستان ہندو کونسل کے اعداد و شمار سے اندازہ لگایا ہے کہ روزانہ 21 افراد دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں. رپورٹ کا کہنا ہے کہ قریب 5000 ہندو ہر سال بھارت جا رہے ہیں, جبکہ سکھ برادری کے مطابق 128 سکھ خاندان گزشتہ کچھ برسوں میں ہمسائے ملک گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق 2012 اور 2014 کے درمیان پاکستان سے سری لنکا جانے والے احمدی اور مسیحی افراد کی تعداد میں 1300% اضافہ ہوا ہے.
اٹلی کی پولیس نے ایک اہم انسداد دہشت گردی آپریشن میں پاکستان اور افغانستان کے 18 مشتبہ اسلامی شدت پسندوں کو گرفتار کیا ہے. ان افراد پر القاعدہ کے ایک دھڑے سے منسلک ہونے کا الزام ہے, جس نے پاکستان کی ایک مارکیٹ پر حملہ کیا تھا جس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں خاموش نہیں رہ سکتا اور اس کی علاقائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دے گا. اسلام آباد سے رم عباسی.
دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے ریاض میں سعودی بادشاہ سے ملاقات کی. پاکستان اور سعودی عرب اس بات پر متفق ہیں کہ اس قسم کے خطرناک اور ناقابل قبول رجحان سے مشرق وسطی غیر مستحکم ہوگا اور یہ دنیا میں کہیں بھی موجود جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ ریاستی عملداری کو تشدد کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں. پاکستان نے یمن میں جنگ سے متاثرہ افراد کو امداد پہنچانے میں تعاون کرنے کی پیشکش بھی کی ہے.
شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ ایک بار پھر جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے قبل شفقت حسین کی سزائے موت پر عمل درآمد اس کی عمر کا تعین کرنے کے لیے ایک ماہ تک روک دیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
نئے احکامات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 مئی کے لیے شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہیں. شفقت حسین پر سن 2001 میں 5 سالہ عمیر کو قتل کرنے کا الزام ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں اس جرم میں پھانسی کی سزا سنائی تھی. شفقت حسین نے اپنی عمر کی تصدیق کے لیے جوڈیشل انکوائری کی درخواست دائر کی تھی, جس میں تشدد کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سال قبل 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اغوا کے بعد جنسی زیادتی اور پھر قتل کے معاملے میں ایک مقامی عدالت نے 4 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے. کشمیری عدلیہ کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے. بھارت میں دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے سیاسی ریلی کے دوران ایک کسان کے درخت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کے باوجود اپنی بات جاری رکھنے پر معافی مانگی ہے. مسٹر کیجریوال کا کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ درخت پہ کیا ہو رہا تھا. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کمشنر زید راد الحسین نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانوی میڈیا میں تارکین وطن کے خلاف نفرت پر اکسانے جیسے معاملات سے نپٹے. انہوں نے روزنامہ سن میں شائع ہونے والے ایک حالیہ آرٹیکل کا حوالہ دیا جس میں تارکین وطن کو لال بیگ کہا گیا ہے. کمشنر زید حسین کا کہنا ہے کہ روانڈا میں بھی نسل کشی سے پہلے میڈیا پر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی تھی. ترکی میں گیلیپولی کے جنگ کو 100 سال پورے ہونے پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. 9 ماہ تک جاری رہنے والی اس جنگ میں شدید لڑائی کے دوران 1,00,000 ترک اور اتحادی فوجیں ماری گئی تھیں. سن 1915 میں جنگ عظیم اول کے دوران اتحادی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضے کے لیے جزیرہ نما گیلیپولی پر بحری اور زمینی حملہ کیا تھا. انڈونیشیا نے غیر ملکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس جیل کے گرد زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کریں جہاں منشیات کے 10 سزا یافتہ اسمگلرز کو پھانسی کی سزا دی جانی ہے. ان میں سے اکثر قیدی غیر ملکی ہیں. امکانات ہیں کہ ان قیدیوں کی سزا پر جلد ہی عمل درآمد کیا جائے گا. سعودی عرب کے ایک ارب پتی شہزادے ولید بن طلال کی جانب سے بظاہر وہ متنازع ٹویٹ ہٹا لی گئی ہے جس میں انہوں نے یمن پہ بمباری کرنے والے سعودی جنگجو پائلٹس کو 100 بینٹلے کاریں دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس ٹویٹ کے جواب میں بعض سعودی شہریوں نے تعریف کی، لیکن سعودی عرب سے باہر ٹویٹر صارفین نے اس پیشکش کو بدذوقی قرار دیا۔ ایک یمنی کا کہنا تھا کہ ان کے تباہ حال غربت زدہ ملک کے لیے ایمبولینس کا عطیہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، ویٹیکن پر القاعدہ کے حملے کا منصوبہ ناکام، اٹلی میں پولیس نے القاعدہ کے ساتھ مشتبہ تعلق کے الزام میں 20 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان پر الزام ہے کہ وہ ویٹیکن کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اس خبر کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہماری پروگرام کی آج بڑی خبر یہ ہے کہ شدت پسندی اور مذہبی عدم رواداری کے باعث پاکستان سے اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد ترک وطن پر مجبور ہے، جس میں بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ اقلیت کی آبادی کے تقریباً 21 افراد ہر روز منظم جبر کے باعث ملک سے چلے جاتے ہیں۔ ہم آج پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور یہ کہ حکومت مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیا کر رہی ہے۔ لیکن پہلے اس رپورٹ کی تفصیل جو اقلیتوں کے حالات کے بارے میں اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نے شائع کی ہے، اور واضح رہے کہ پاکستان کی اقلیتی برادری کی ملک سے نقل مکانی کی رپورٹس تو کئی سالوں سے میڈیا میں شائع ہوتی رہی ہیں، لیکن اس موضوع پر ایسی جامع رپورٹ پہلی بار منظر عام پر آئی ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ امبر شمسی۔
ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل نامی غیر سرکاری تنظیم نے پاکستان کی ہندو، سکھ، مسیحی اور احمدی برادریوں کی ملک کے اندر اور ملک سے باہر نقل مکانی کی یہ رپورٹ ان برادریوں کے رہنماؤں، میڈیا کی رپورٹس اور مختلف علاقوں میں متاثر افراد سے انٹرویو کے بنیاد پر تیار کی ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے قابل اعتماد اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، تاہم اخبارات کی مختلف رپورٹس اور پاکستان ہندو کونسل کے اعداد و شمار سے اندازہ لگایا ہے کہ روزانہ 21 افراد دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں۔ سب سے واضح اعداد و شمار ہندو برادری سے ہیں۔ قریباً 5000 ہندو ہر سال بھارت جا رہے ہیں، جبکہ سکھ برادری کے مطابق 128 سکھ خاندان گزشتہ کچھ برسوں میں ہمسائے ملک گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق 2012 اور 2014 کے درمیان پاکستان سے سری لنکا جانے والے احمدی اور مسیحی افراد کی تعداد میں 1300% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا تعلق صوبائی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ اگرچہ احمدی اور مسیحی برادری کو قانون کے تحت ہراساں کیا جاتا ہے، جیسے کہ قانون ناموس رسالت اور احمدیوں کے خلاف مخصوص قوانین، تو سکھ برادری کو قبائلی علاقوں اور صوبائی خیبر پختونخوا میں شدت پسند تنظیموں سے دھمکیاں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہندو برادری کو سندھ میں جبری شادیوں، اغوا برائے تاوان جیسے مشکلات درپیش ہیں۔ سندھ میں ہندو برادری کی غربت اور جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے خاص طور پر پرخطر ہیں۔ متاثرہ افراد نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی عدالتی نظام پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بعض اوقات شدت پسند تنظیمیں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر خاص اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ قانون ناموس رسالت کی دھمکی ہی نقل مکانی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر ہی یہ برادریاں مخصوص علاقوں تک محدود ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ رپورٹ نے سفارش کی ہے کہ قومی انسانی حقوق کے کمیشن کے لیے قانون 2012 میں منظور ہوا تھا، تاہم اب تک اس کمیشن کو تشکیل نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کے پچھلے سال کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ رپورٹ نے انسداد دہشت گردی سے متعلق قومی ایکشن پلان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نفرت انگیز مواد کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں اور بین المذاہب ہم آہنگی کو ہنگامی بنیادوں پر فروغ دیا جائے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ صفیہ آفتاب اور عارف تاج نے تحقیق کر کے لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ نقل مکانی کا رجحان گزشتہ 10 سالوں سے بڑھ رہا تھا لیکن 4 سال سے بظاہر زیادہ تیز ہوتا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھی امبر شمسی نے ہی ان سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس رپورٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی.
اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی تھیں پچھلے 4-5 سال میں, لیکن پچھلے 3-4 سال سے ہمیں لگا کہ شاید کچھ تیزی آئی ہے, مائگریشن مائنورٹیز کی زیادہ ہو رہی ہے پاکستان سے, ہمیں خدشہ ہے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ رپورٹ لکھی ہے, کیونکہ ہمیں لگا کہ اس کے اوپر زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. بلکہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں پھر سمجھ آیا کہ کیوں اس پہ انفارمیشن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کمیونٹی والے خود بولنے سے ذرا جھجکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ڈیٹا بالکل بھی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ نکلے. وہ ہمیں نیوز رپورٹ ادھر ادھر ملی ہیں, لیکن کیونکہ یہ اکثر مائگریشن الیگل بھی ہوتی ہے تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ جی کتنے لوگ نکلے.
صفیہ آپ نے بات کی, عارف صاحب آپ بھی اس میں بتا سکتے ہیں ہمیں, کمیونٹی کن وجوہات سے ڈرتی ہے بتانے سے یا بات کرنے سے اس موضوع پر؟
ایک تو مختلف ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں, مختلف جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, جن کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ جو ایک سٹرینجر کے طور پہ ان سے ملتا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے, اس کا نیکسس کہاں پہ جا کے ملتا ہے. یقیناً وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور کسی بھی اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. جب کمیونٹیز تک ہم گئے یقیناً ہمیں بہت زیادہ اس میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا, لوگ لگتے تھے, اور ایک ہی کمیونٹی سے ہم نے کئی بار انٹریکٹ کیا تاکہ ان کے ساتھ ہمارا کسی حد تک ایک کانفیڈینس بہتر ہو جائے تاکہ وہ ہم سے بات کریں. لیکن اس کے باوجود بہت سی انہوں نے اپنی مائگریشن کی وجوہات کی انفارمیشن مکمل ہمیں نہیں دی, اور یقیناً اس کے پیچھے ایک خوف ہے. پرسیکیوشن سے پھر بہت سے ملیٹنٹ ایلیمنٹس ایکسپوز ہو جاتے ہیں, وہ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک خوف کی وجہ ہے.
آپ نے کئی کیس اسٹڈیز بھی شامل کی, بڑی جو اقلیتی برادریاں ہیں پاکستان میں ان سے بات کی, اس میں کوئی ایک کے بارے میں بتا سکتے ہیں جسے آپ بہت اثر انداز ہوئے ہوں اس کہانی سے؟
جو احمدی کمیونٹی کی جو حالت ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت گمبھیر ہے, ان کے خلاف کیسز بھی بہت زیادہ ہیں اور پرسیکیوشن بھی ان کی بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے. کئی جگہوں سے تو احمدی کمیونٹی جو ہے وہ اچھے خاصی تعداد میں بہت سے دیہات سے آدھی آدھی آبادی اٹھ کے چلی گئی ہے جو مختلف جگہوں پہ سیٹل ہوئی ہے. کئی جگہوں پہ ہم نے یہ بھی محسوس کیا وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کنسیل کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ہندو کمیونٹی میں بھی یہ دیکھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کنسیل کرتے ہیں, مسلم نیمز رکھنے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو پبلک میں.
بین الاقوامی سطح پر جو مائگریشن ہوتی ہے اس پہ تو تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے, ملک کے اندر جو منتقل ہوتے ہیں یہ برادریاں ان کے بارے میں بھی ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ؟
وجہ سے ہر بندہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا, نہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہوتے. احمدی کمیونٹی کی مثال لے لیتے ہیں, گوجرانوالا سے اور ڈسٹرکٹ قصور سے کچھ لوگوں نے مائگریٹ کیا, وہ ربوا چلے گئے. ربوا میں کیونکہ اب بہت سے زیادہ کمیونٹی احمدی ہیں وہاں پہ وہ کمپیریٹیولی اپنے آپ کو پروٹیکٹ زیادہ محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہندو کمیونٹی ہے اس کا ٹرینڈ جو مائگریشن کا ہے وہ جیسلمیر اور جو بارڈرنگ ایریا ہے سندھ کے ساتھ راجستھان کا ایریا ہے وہاں پہ ہے, کیونکہ ان کی کمیونٹی زیادہ تر وہیں پہ ہے. اور اسی طرح سکھ کمیونٹی جو ہے وہ گرودواروں میں ریفیوج لیتی ہے کیونکہ گرودواروں میں ان کے کافی پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں.
جی
جسٹ ٹو ایڈ ٹو واٹ عارف صاحب سیڈ, جی یہ جو ہم نے انٹرنل مائگریشن اسٹڈی کی اس میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جیسے گیٹوائزیشن سی ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں, جیسے عارف صاحب نے کہا کہ ایم ڈی کمیونٹی جو ہے بہت سے لوگ ملک کے دوسرے حصوں سے نکل کے ربا کی طرف گئے, کرسچن کمیونٹی بھی مخصوص علاقوں میں ریٹریٹ کرتی جا رہی ہے, جو سکھ کمیونٹی ہے وہ فاٹا اور کے پی سے نکل کے پنجاب میں گرودواروں کے ارد گرد سیٹل ہو رہے ہیں. سو دیئر از اے ٹرینڈ آف گیٹوائزیشن وچ از بگننگ ٹو ٹیک ہولڈ.
ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پہ تھوڑا سا کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟
جو رپورٹ میں ہم نے نہیں کہا, کچھ مجھے لوگ ہندو کمیونٹی کے ریم یارخا میں ملے تھے, وہ مائگریٹ کر کے واپس آئے تو وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر میں نے ایک دن ایک بندہ ان میں سے قسمت تک کھل گیا میرے ساتھ, اب کہنے لگا کہ دیکھیں ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا پریشر تو ہے ہی ہے. اس کا یہ کلیم تھا, مجھے نہیں پتا یہ درست ہے یا غلط ہے, وہ یہ کہتے تھے کیونکہ میں انڈیا سے واپس آیا ہوں, میری بیوی کا اور میرا جو پاسپورٹ ہے وہ بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا, اس کی مدت ختم ہو گئی ہے, میں نیا نہیں بنوا سکتا, جب بھی میں جاتا ہوں بنوانے کے لیے وہ مجھے انکار کر دیتے ہیں بنانے سے. قسم کے ایشوز انٹیلیجنس ایجنسیز کا انہوں نے ایک ایلیمنٹ ایک اس طرح کا شبہ ظاہر کیا تھا, لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی ایویڈینس نہیں.
یہ تھے ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹیو انٹرنیشنل کے رپورٹ کے محقق صفیہ آفتاب اور عارف تاج, جس سے امبر شمسی بات کر رہی تھیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان چھوڑ کر جانے والے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کا رخ کرتی ہے، گرمکھ ان میں سے ایک ہیں۔ دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم نے ان سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ انہوں نے کن حالات میں پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
میں سندھ حیدرآباد سے ہوں اور یہ ہے جو وہاں پہ ہمارا دھرم نہیں ہے، ہندو دھرم نہیں ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں قرآن پڑھاتے ہیں اور بہو بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے کارن ہم چلے آئے یہاں پہ۔ تو وہ مسلمان بولتے تھے مسلمان بنو، دھرم چینج کرو، اور اسکول میں جاتے تھے قرآن پڑھاتے تھے اسلامیات، تو وہاں پہ اپنا دھرم ہے نہیں تو وہاں رہنے کا فائدہ کیا، بہو بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں مار دیتے ہیں، افغانستان آتے ہیں افغانستان والے وہ بولتے ہیں مسلمان بنو دھرم چینج کرو، اس کے لیے ہم نے پاسپورٹ نکلوا کے پھر یہاں چلے آئے۔ ابھی 7-8 دن کی بات ہے، ابھی بھی لڑکی کو وہاں مار دیا گیا ہے پاکستان میں گولی سے۔
اور یہاں آ کر آپ کی زندگی کس طرح بدلی ہے، ہندوستان میں اب آپ کی زندگی کے کیا حالات ہیں؟
یہاں ہم بہت خوش ہیں، یہاں اپنا دھرم ہے، اپنا دیش ہے، کما رہے کھا رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی بچے ہیں ان کی زندگی سدھر جائے گی، ہماری زندگی تو سر چلی گئی ہے، باقی یہ رہی بچوں کی زندگی ہے، بچے سدھر جائیں گے ہمارے۔
اور جس طرح کے حالات کا آپ نے تصور کیا ہوگا کہ ہندوستان میں آپ کو ملیں گے، حالات ویسے ہی تھے یا اس سے کچھ مختلف تھے، کچھ الگ ملی زندگی یہاں؟
وہاں تو ڈر ڈر کے گزار رہے تھے بھائی، کچھ ہو نہ جائے، کچھ مار نہ دیا جائے، ایسے ڈر کے بھی کتنے دن رہیں گے سر۔
اور کیا وہاں پر ابھی آپ کے کچھ رشتے دار باقی ہیں؟
رشتے دار ہے، چاچا تاؤ ہے، بہنیں ہیں وہاں پہ، وہ بھی آنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن غریب ہے کیا کرے، وہ بھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس،
لیکن وہ آنا چاہتی ہیں،
آنا چاہتے ہیں۔
یہ گرمکھ تھے جو پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے ہیں، ان سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم بات کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے کچھ تجاویز پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کی تھی، تاحال ان پر کیا ہو سکا ہے، ہم نے پاکستان ہندو کونسل کے اہلکار اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی سے بات کی جو ان کوششوں میں شامل ہیں۔
سپریم کورٹ نے 19 جون کے ڈیسیشن میں پہلی پوائنٹ ان کی یہ ہے کہ آپ نصاب کے اندر تبدیلی لائیں اور اس نصاب کو آپ اپنا نصاب جو ہے وہ محبت بڑا جو ایک مذہب قرآن شریف ہو، گیتا ہو، بائبل ہو، جو مذہب سکھاتا ہے محبت، اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ریلیجیس ایڈوکیشن آج ہمارے بچوں کو جیسے گیتا پڑھائی جائے یا بائبل پڑھایا جائے تو ان کو زبردستی اسلامیات پڑھایا جاتا ہے، وہ دوسری پوائنٹ یہ آئی کہ بھائی اس کو بچوں کو جو ہے ہر بچوں کو اپنی ریلیجیس ایڈوکیشن پڑھائی جائے، دوسری پوائنٹ یہ تھی۔ تیسری پوائنٹ یہ تھی کہ مائنارٹی کی جو کوتا ہے، جو کمیونٹی ہے، وہ اسپریڈ ہے آل اوور کنٹری، اور اس وجہ سے ان کو جو تعلیم میں اچھے شعبوں میں ان کو وہ نوکریاں نہیں ملتی، اس وجہ سے اوور اینڈ ابو 5% کوٹا جو ہے سروسز کے اندر اس کی مینٹین کی جائے۔
اچھا،
چوتھی نمبر جو پوائنٹ تھی
جی
وہ یہ تھی کہ آپ جو ریلیجیس نان مسلم پلیسز ہیں ان کے لیے ایک سیکورٹی پلان دیں جس کے ذریعے آپ بتائیں کہ یہاں پہ نان مسلم ریلیجیس پلیسز کتنی ہیں اور اس کے سیکورٹی میئر کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ سب وہ تجاویز ہیں جو سپریم کورٹ نے ماننے کے بعد حکومت سے کہا کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے؟
بالکل ایسے ہی ہے۔
اچھا، لیکن پھر کیا ہوا؟
ڈیٹیل ڈیسیشن آیا 19 جون کو، اس کے بعد کسی بھی چاروں پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔
اچھا،
سیکورٹی پلان بن رہا ہے، کرکولم کے اندر تبدیلی شروع ہو گئی ہے، 5% کوٹا کے اسپیشل ڈائریکشن دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کام ہو، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی بندہ مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ سیریس نہیں ہے۔ آج انٹر فیتھ ہارمنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں مائنارٹی کا ہندو منسٹر نہیں ہے جو اتنی بڑی مائنارٹی ہے۔ باتوں میں ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مائنارٹی کا خیال کیا جائے، مگر کوئی بندہ مجھے سیریس نظر نہیں آتا۔
یہ تھے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی۔ ہم نے منصور رضا سے بھی بات کی جو ایک محقق ہیں اور کئی برس تک اقلیتوں کے حالات کار کے ایک ادارے چرچ ورلڈ سروس سے بھی وابستہ رہے ہیں اور ترک وطن کرنے والے افراد پر، ان کے حالات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ ہم نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ اقلیتوں کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں ایک جو ابھی لیٹسٹ ایک رپورٹ چھپی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3400 پاکستانیوں نے پچھلے 5 سال میں اپنی نیشنلٹی گیون کر دی ہے، اور جو دوسری میڈیا رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 26300 لوگ 2014 میں مائگریٹ کر گئے، اسائلم سیکنگ کی ریکویسٹ کر دی آلریڈی، یعنی جانے کے بعد اسائلم سیکنگ کی ریکویسٹ انہوں نے کر دی ہے
دوسرے ملکوں میں۔ ایسے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے انہیں کرنا پڑا یہ؟
دیکھیں مائگریشن تو ایک کنٹینیوس فینومینا ہے، وہ فار اکنامک ریزنز بھی ہوتی ہے، فار ریلیجس اینڈ پولیٹیکل ایکسپریشن کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اکنامک کے علاوہ سیزنل مائگریشن بھی ہوتی ہے، موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کے جو یہ جو اسائلم سیکنگ کا جو فینومینا ہے، یہ تو ریلیجس پرسیکیوشن کو اوائڈ کرنے کے لیے،
عدم تحفظ۔
جی بالکل۔
اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ملک میں عدم تحفظ کی وجہ سے جا رہے ہیں؟
دیکھیں صرف ملک سے باہر نہیں جا رہے بلکہ ان لینڈ مائگریشن بھی ہو رہی ہے۔ مثلا اگر آپ اپر سندھ میں ٹریول کریں جیکب آباد والی بیلٹ پہ، تو وہاں سے بہت سارے ہندوز مائگریٹ کر کے نیچے آ گئے ہیں، بدین وغیرہ کی بیلٹ پہ آ گئے ہیں، ڈیفنس کراچی میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ اغوا ہو رہی ہیں بھتے کے لیے۔ جو لو کاسٹ ہندوز ہیں جو اس طرف آپ کے کوسٹل بیلٹ پہ رہتے ہیں وہ، اور جو ایسٹرن بیلٹ پہ رہتے ہیں ڈیزرٹ بیلٹ کی طرف، وہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر مذہبی رواداری ان کے ساتھ چونکہ روا نہیں رکھی جا رہی، اور چونکہ فورس کنورژن ان کی لڑکیوں کا ہو رہا ہے تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں اسے۔
تو کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، کن کن ملکوں کی طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیں بینکاک کی طرف گئے ہیں لوگ، سری لنکا کی طرف گئے ہیں، آسٹریلیا کی طرف ہزارہ شیعہ گئے ہیں، اور یہ ہندوستان کی طرف گئے ہیں، یہ تو خیر جو لو کاسٹ ہندوز ہیں۔ تو جس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو جہاں موقع ملا، لیکن سری لنکا میں بھی خاصی بڑی تعداد گئی، اور بینکاک میں خاصے کرسچنز ویٹ کر رہے ہیں، یون ایچ سی آر کے ساتھ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔
مطلب یہ کہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ نکل رہا ہے؟
جی بالکل، جہاں اس کے لیے جانا ایزی ہے، آسان ہے، افورڈ، ویریس ریزنز ہیں نا، افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں، کیونکہ باہر جب آپ ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو پھر خرچہ تو بہت بڑھ جاتا ہے، تو یہ لاجسٹک کنسیڈریشن زیادہ ہوتی ہیں اس کے اندر۔
یہ محقق منصور رضا تھے جن کی نظر رہتی ہے ترک وطن کرنے والوں کے حالات پر۔ ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹیو انٹرنیشنل کی رپورٹ کے پس منظر میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نقل مکانی کا رجحان گزشتہ 10 سالوں میں بہت بڑھا ہے، اسی پس منظر میں ہم نے سندھ کے اقلیتی امور کے وزیر گیان چند سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ سندھ اور اندرونی سندھ سے جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ عدم تحفظ ہے، حکومت کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائگریشن کے حوالے سے جو سچویشن یہاں پر ہے سندھ میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہینے میں کوئی 20-21 لوگ، 21 خاندان ایوریج سے مائگریٹ کر رہے ہیں۔
جی ہاں
انڈیا جیسے نا،
جی
تو یہ بالکل اس سے میں ایگری نہیں ہوں۔ ایک آپ کو کلیئر میں بتا رہا ہوں کہ کم سے کم لاسٹ 6 منتھ سے ایک بھی فیملی جو ہے وہ مائگریٹ سن سے نہیں ہوئی ہے۔ ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ، کیا گھومنے پہ جاتے ہیں، کوئی اپر سن سے زیادہ تر لوگ جو جیکمباد سائڈ ہے، سکھر ہے، گوٹکی ہے، سند گوٹ ہے، آیا ایسے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو واپس نہیں آئی ہیں، تو میں نے وہ بھی وجہ پوچھی کہ بھائی یہ لوگ واپس کیوں آئے، تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی ان کی فیملیز جیسے کوئی 6 بھائی ہیں تو 5 بھائی پہلے ہی ان کے وہاں رہتے ہیں، تو ایک بھائی اگر پاکستان میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ادھر ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ادھر ہی کاروبار کرتا ہوں، ادھر ہی سیٹل ہو جاتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی روزانہ یہاں سے فیملیز مائگریٹ کر رہی ہیں۔ ہاں کچھ مجھے اطلاع اور بھی آئی ہے لوور سندھ سے کہ کچھ عمر کوٹ میں کچھ لوگ، ابھی مجھے ریسنٹلی رپورٹ ملی تھی کہ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ سے کچھ لوگ گئے ہیں واپس نہیں آئے ان کی بھی میں انکوائری کروا رہا ہوں
جی.
لیکن ایسی کوئی پوزیشن اس وقت اقلیتوں کے لیے کوئی
آپ کو لگتا ہے کہ اندرون سندھ میں یا سندھ کے کچھ علاقوں میں ایسے کوئی حالات نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ گھبرا کے پریشان ہو کے خوف کا شکار ہو کے بھارت کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟
میں اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں ابھی کوئی اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے. ہمارے اللہ کے فضل سے سندھ کے حالات بہت اچھے ہیں, امن امان کے حوالے سے بھی بہت.
تو دھیان چند جی, پھر کیا آپ اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ تو پھر آپ اپنی رپورٹ بنائیے نا کہ آپ کہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے, جو اعداد و شمار ہیں اصل یہ ہیں.
میں میری بالکل اپنی رپورٹ میں ہر مہینے میرے پاس رپورٹ آتی ہے مناٹی کے حوالے سے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہاں کچھ مندروں پہ کوئی چوریوں کی واردات ہوئی تھی, وہ بھی لوگ ہم نے اریسٹ کروائے.
سندھ کے اقلیتی امور کے وزیر گیان چند.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان واحد ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میرپور میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے ہیں. مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. پاکستان کی جانب سے مختار احمد 37, محمد حفیظ 26, حارث سہیل 30 اور کپتان شاہد آفریدی نے 12 رنز بنائے. پاکستان پچھلے 6 سالوں میں کسی بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کی میزبانی نہیں کر سکا, لیکن زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے ایک بار پھر ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی امید روشن ہوتی نظر آ رہی ہے. پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے ملک میں کرکٹ کی بحالی کے سلسلے میں ان کی کوششیں برابر ثابت ہوئی ہیں. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج 4th دن ہے. اس سے قبل تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 373 رنز بنا کر ویسٹ انڈیز پر 74 رنز کی برتری حاصل کر لی. جمائیکا کے ایتھلیٹ یوسین بولٹ, جنہیں 6 مرتبہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز حاصل ہے, ان کا امریکن سپرنٹر ٹائسن گے پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ڈوپنگ کا الزام ثابت ہونے کے بعد ان پر تا عمر پابندی عائد کی جانی چاہیے, جبکہ 100 اور 200 میٹر ریس میں سابق عالمی چیمپئن ٹائسن کا ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت آنے پر 1 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی. اسپین میں جاری بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں جاپان کے کئی نشی کورے نے اسپین کے روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. امریکن باکسر فلوئڈ مے ویدر اور عالمی چیمپئن مانی پیکیو کے درمیان 2 مئی کو لاس ویگس میں ہونے والے باکسنگ مقابلے کی مانگ اتنی بڑھی کہ چند منٹوں میں اس کے ٹکٹ فروخت ہو گئے اور ویب سائٹ پر ان کی قیمت 94,000 پاؤنڈز تک جا پہنچی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. بھارت کی حکومت نے ایک نقشے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں کو پاکستان کے حصے کے طور پر دکھانے کی پاداش میں نیوز چینل الجزیرہ کی نشریات عارضی طور پر بند کر دی ہیں. یہ رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان.
ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے ہر روز اقلیتی برادری کے کم از کم 21 افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں خاموش نہیں رہ سکتا. اٹلی کی پولیس نے ایک اہم انسداد دہشت گردی آپریشن میں پاکستان اور افغانستان کے 18 مشتبہ اسلامی شدت پسندوں کو گرفتار کیا ہے. پاکستان میں سزائے موت کے قیدی شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ ایک بار پھر جاری کر دیے گئے ہیں. انہیں 6 مئی کو پھانسی دی جائے گی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سال قبل 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اغوا کے بعد جنسی زیادتی اور پھر قتل کے معاملے میں ایک مقامی عدالت نے 4 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے. اور یورپی ملک مقدونیا میں ایک ٹرین کی ٹکر لگنے سے 14 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس رپورٹ پر تفصیلی نظر ڈالی کہ پاکستان میں ترک مکانی کرنے والوں کی تعداد میں گزشتہ 10 برسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت یہ خبر ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی صورت میں خاموش نہیں رہے گا اور سعودی عرب کی علاقائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سختی سے جواب دے گا. اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ.
پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ تحریری بیان آج جاری کیا گیا ہے. اس سے پہلے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر سعودی عرب گئے تھے. دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے ریاض میں سعودی بادشاہ شاہ سلمان بن عبد العزیز سے ملاقات کی. پاکستان اور سعودی عرب اس بات پر متفق ہیں کہ اس قسم کے خطرناک اور ناقابل قبول رجحان سے مشرق وسطی غیر مستحکم ہوگا اور یہ دنیا میں کہیں بھی موجود جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ ریاستی عملداری کو تشدد کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوجوں بلکہ یہ پوری بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے رجحان کو شکست دیں. شاہی محل میں ہونے والی اس ملاقات نے سعودی وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سمیت سینئر حکومتی شخصیات نے شرکت کی. سعودی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان نے مشرق وسطی کی علاقائی سالمیت اور استحکام کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ غیر ریاستی عناصر اور دہشت گرد گروہ خطے کو مزید غیر مستحکم نہ کر سکیں. پاکستان نے ایک بار پھر کہا کہ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے. بیان کے مطابق پاکستان سعودی عرب کو غیر مستحکم کیے جانے کی کوششوں کی مخالفت میں تماشائی بن کر نہیں رہ سکتا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس عزم کو دہرایا کہ سعودی عرب کی علاقائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیں گے. پاکستانی وفد میں آرمی چیف اور سینئر فوجی حکام سمیت وزیر دفاع، امور خارجہ کے لیے وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری بھی شریک تھے. اعلی قیادت سے ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے مقیم یمن کے وزیر اعظم منصور الحادی سے بھی ملاقات کی. پاکستان نے یمن میں جنگ سے متاثرہ افراد کو امداد پہنچانے میں تعاون کرنے کی پیشکش بھی کی ہے. پاکستانی حکام نے یمن میں قانونی حکومت کے خاتمے کی تنقید کی ہے اور حوثی باغیوں کو باہر سے ملنے والی مدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سعودی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستانی حکومت نے یمن کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت بھی کی. دفتر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے میں اپنا تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی بادشاہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی صورت میں خاموش نہیں رہے گا. پاکستان کے اس بیان کو سعودی عرب میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا کل ریاض میں سعودی عرب اور پاکستانی حکام کے درمیان کچھ طے بھی پایا ہے.
دیکھیے، کچھ قطعیت کے ساتھ کہنا بڑا مشکل ہے. کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ کیا کچھ طے پایا ہے, اور نہ ہی کسی نے کچھ زیادہ لبکشائی کی ہے اس پہ, نہ یہاں اور نہ ہی پاکستان میں کہ کیا کچھ ہوا ہے. لیکن کچھ اشارے, کنائے, کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ کل جس طرح تواتر کے ساتھ میٹنگیں ہوتی چلی گئی, اور صرف ایک میٹنگ نہیں, سب سے پہلے شاہ سلمان کے ساتھ ہوتی ہے اکیلے ون ٹو ون, پھر اس کے بعد دونوں اپنے ایڈز کے ساتھ ملتے ہیں, پھر وزیراعظم کی اور پورے انتراج کی شہزادہ مکرن سے جو نمبر ٹو ہیں ان سے ہوتی ہے, پھر شہزادہ محمد بن نائف نمبر تھری سے الگ ہوتی ہے, پھر بالآخر جو ڈیفنس منسٹر ہیں محمد بن سلمان ان کے ساتھ ان کی الگ ہوتی ہے, پھر محمد بن سلمان. اور جو چیز بہت نقطۂ دیکھنے والی ہے کہ یہ اس کی لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور اس کابینہ میں بہت پاورفل کہے جاتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کو لے کر کے عبد ربو منصور ہادی کے پاس چلے گئے جو یمن کے ایکزائل صدر ہیں اور ریاض میں اس وقت رہ رہے ہیں, ان کے پاس چلے گئے اور ان سے میٹنگیں ہوئی, اور پھر پاکستانی جو کمانڈر ان چیف ہیں ان کی الگ میٹنگیں ہوتی رہی. تو ان تمام چیزوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نمبر ون, ایک تو یہ کہ پورا زور یمن پر تھا, اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں طے پائی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, اگرچہ کہ اس وقت تک کسی نے کوئی لبکشائی نہیں کی, لیکن بعض اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے کچھ کمٹ کیا ہے, اور غالباً اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور جو دوسری اہمیت کے انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ فورسز کمٹ کی ہیں, لیکن ابھی تک اس کو کنفرم کرنا ممکن نہیں ہے.
تو راشد, یہ بتائیں کہ پاکستان کے اخبارات میں آج یہ شہ سرخی لگی ہے, اور خود پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عدم استحکام پر پاکستان خاموش تماشائی بنا نہیں رہ سکتا, تو اس کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے وہاں پر سعودی عرب میں, کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے, انہوں نے پورے خطے کی کہ عدم استحکام کی بات کی ہے کہ اس پورے خطے میں جو عدم استحکام اس وقت نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پر داعش کی کہانی ہے, سیریا کی کہانی ہے, عراق کی کہانی ہے, اور پھر یمن کی کہانی ہے, جگہ جگہ اس قسم کی آگ کے لاوے پھوٹ رہے ہیں اور اس کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی پوزیشن ایک تھوڑی سی ریٹریٹنگ پوزیشن سی نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے جب چار پانچ دن کے بحث مباحثے کے بعد ایوان نے آپ کی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, پھر نیوٹرلٹی سے ہٹتے ہٹتے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا پڑا, جسے بعض لوگ عام ٹوسٹنگ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوئی, اور بالآخر اب اس پہ پہنچیں کہ صاحب اس خطے کے عدم استحکام سے اور سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی بھی آنچ آتی ہے تو ہم اس سے قطع تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. اس طرح سے بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کیمپ کا حصہ ہو چکا ہے جو سعودی لیڈ الائنس ہے اس مسئلے پہ, اور غالباً ایران سے تھوڑی سی دوری ہے, اگرچہ کہ بہت کھل کے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, ایران سے اس کا اتنا بڑا بارڈر ہے, پاکستان میں پھر فرقہ واریت پھیلنے کا خدشہ ہے, تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ, اس لیے پاکستان بہت پھک پھک کے قدم رکھ رہا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بالآخر وہ اسے اس نتیجے پہ آ گیا ہے کہ وہ اس الائنس کا کسی نہ کسی طرح سے کم از کم سیاسی طور پہ حصہ اب کھلے عام بن چکا ہے, جو کہ اب سے پہلے تک وہ نیوٹرلٹی کی اس نے بات کی تھی 31 مارچ کو.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. بھارت کی حکومت نے ایک نقشے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں کو پاکستان کے حصے کے طور پر دکھانے کی پاداش میں بین الاقوامی نیوز چینل الجزیرہ کی نشریات پر 5 دنوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. دلی سے نوانگار شکیل اختر کی رپورٹ.
نیوزی لینڈز پرائم منسٹر جان کی ہیز اپولوجائزڈ فار پولنگ ا ویٹرس.
اوشنز کور مور دین 2/3 اف اور پلانٹ, ناٹ اونلی ا واسٹ ملٹی ٹریلین ڈالر ریسورس.
بین الاقوامی نیوز چینل الجزیرہ کئی دوسرے ملکوں کی طرح بھارت میں بھی مقبول ہے, لیکن ان دنوں بھارت میں ناظرین کو الجزیرہ چینل پر خبریں نہیں موسیقی کے پس منظر میں ایک تحریر دکھائی دیتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر یہ چینل 22 سے 27 اپریل تک دستیاب نہیں ہے. الجزیرہ نے کئی مہینے قبل اپنی ایک خبر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پر دکھایا تھا. حکومت کی طرف سے شکایت پر الجزیرہ نے اس کی وضاحت کی تھی. اس کے باوجود حکومت نے سزا کے طور پر اس کی نشریات پر 5 دن کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. بھارت کے سرکردہ صحافی و تجزیہ کار ہرتوش سنگھ بل کہتے ہیں کہ مودی حکومت عدم تحفظ کا شکار ہے.
آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کچھ مہینے پہلے مارچ میں آرگنائزر جو آر ایس ایس کی میگزین ہے اس نے بھی میپ غلط چھاپا تھا اور اپالوجی ایشو کی تھی. تو یہ کہنا کہ میپ دکھانا اگر اینٹی نیشنل ہے تو آر ایس ایس بھی اینٹی نیشنل ہے. تو یہ مدے تو اٹھائے جاتے ہیں. اور ایک انسیکیور گورنمنٹ جو کرٹیسزم سے ڈرتی ہے, ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل اوپینین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی کرٹیسزم ہو جائے تو اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک انسیکیور گورنمنٹ ہماری ڈیموکریسی سے یہ میچ نہیں کرتی ہے.
یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب کئی بین الاقوامی امدادی تنظیمیں بھی حکومت کے نشانے پر ہیں. ہرتوش کہتے ہیں
یہ اسی سمے پہ ہو رہا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ, فورن آرگنائزیشنز, ڈونرز وغیرہ کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. آپ, میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ اگر آپ یہ سارے کامنٹس دیکھیں, نریندر مودی نے جوڈیشری کے بارے کامنٹ دیا جوڈیشری کے سامنے, وی کے سنگھ پریس کے بارے کامنٹس دے رہا ہے, این جی اوز پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو جتنے بھی سورسز آف ڈسینٹ ہیں اس سرکار میں, چاہے جوڈیشری ہوئے, چاہے پریس ہوئے, چاہے این جی اوز ہوئے, وہ سارے سیکٹرز پہ سسٹمیٹکلی حملہ کیا جا رہا ہے سر.
دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا اور میڈیا کے تمام ادارے ان سوالوں پر خاموش ہیں. کانگریس رہنما شہزاد پونے والا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ایک چینل پر پابندی لگانے کا نہیں ہے.
ہماری جمہوریت کا چوتھا ستمبھ مانا ہے میڈیا کو, پر آج ہمارے پاس ایک پردھان منتری ہے جو میڈیا کو بازارو کہتے ہیں, ایک منتری ہے جو دیش کی میڈیا کو پریسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. آئے دن کسی چیز پر بین لگ رہی ہے, کبھی بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پہ بین لگ رہی ہے تو کسی کھانے پینے کی چیز پر بین لگ رہی ہے. جو مانسکتا بنی ہوئی ہے کہ چیزوں کے اوپر پرتیبندھ لگے, روک لگے, مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جائے, ہر چیز جو آپ کے پکش میں نہیں ہے اس پر دباؤ ڈالا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں الجزیرہ پہ یہ جو بین لگا ہے اور بہت ہی غلط لگا ہے وہ یہیں سے ابھرتا ہے.
وزیراعظم نریندر مودی کے اقتدار میں اختلافات اور تنقید کے راستے محدود ہو رہے ہیں. بھارتی میڈیا اس وقت حکومت کے زبردست دباؤ اور خوف میں ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی جمہوریت میں میڈیا پر اس طرح کا دباؤ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 246 کے ضمنی انتخاب کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے قنور نوید نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے, جبکہ ان کے مخالف تحریک انصاف کے عمران اسماعیل نے 24,000 سے زیادہ اور جماعت اسلامی کے امیدوار تیسرے نمبر پر ہے. ہم نے بات کی حارس گزدر سے جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں اور کراچی کے سماجی اور سیاسی منظرنامے پر ان کی گہری نظر ہے. ضمنی انتخاب کے بعد اب کراچی کی نئی سیاسی صورتحال کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
اس انتخاب میں کچھ لوگوں نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ جو جماعت وہاں پہ مسلسل انتخاب جیتتی آ رہی ہے چند دہائیوں سے, تو وہ شاید وہ انتخاب ہار جائیں گے یا بہت ان کو بری ان کے پرفارمنس ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہوا. تو ایک لحاظ سے جو شہر کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ کسی حد تک کچھ کم ہو جائے گی.
تو یہ بتائیے کہ رینجرز نے ایم کیو ایم کے بارے میں خاصا سخت رویے کا مظاہرہ کیا, الطاف حسین پر لندن میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں, میڈیا بھی کچھ ہمدردانہ نہیں تھا, تو پھر کیا لگتا ہے یہ ایم کیو ایم کی جیت کیسے ہو گئی؟
میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں اس کا ایک حلقہ ہے اور اس کی ایک جو ہے مسلسل ایک سپورٹ رہی ہے, اور یہ جو سارے واقعات ہیں کہ لندن میں جو ہے منی لانڈرنگ کا کیس یا رینجرز کی طرف سے دباؤ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہوگا, کچھ شاید سیاسی عمل ہوگا, لیکن وہ جو ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہاں یہ ہے کہ مسلسل ایک الزام آتا رہا ایم کیو ایم پہ, ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہو کہ انتخابات میں دھاندلی کی جاتی ہے, لیکن اس چیز سے جو ہے وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایم کیو ایم کی کراچی میں ایک بیس ہے اور حیدرآباد میں بھی ایک بیس ہے, اور وہ جینوئن ووٹر بھی ہیں ان کے بہت سارے جو کہ چاہتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں کم سے کم ایم کیو ایم جیتے.
اچھا, تو یہ بتائیے گا حارس گزدر صاحب کہ یہ جس طرح کے آج کل حالات نظر آ رہے ہیں, جو کافی ایم کیو ایم مخالف ہوا چلتی دکھائی دے رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو ایک منفی قوت کے طور پر کیوں دیکھنے لگی ہے؟
ایم کیو ایم کا تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور اس میں بہت ساری مختلف چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم پر توجہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کو سامنے رکھ کے پوری سیاسی قیادت پر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری سیاسی قیادت دباؤ میں ہے اور اس میں ایم کیو ایم ایک طرح سے ایزی ٹارگیٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں منسلک ہیں جو کہ عام ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی, اور ان کے لیڈر یہاں لندن میں ہیں اور بہت سارے ان کے ساتھ بھی چیزیں منسلک ہیں. تو وہ ایک طریقہ ہے کہ پوری سیاسی قدرت کو دباؤ میں رکھنے کا, میرا اپنا خیال یہ ہے. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا اپنا جو ان کی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ منسلک رہے ہیں تو ان کو بھی کئی چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے, لیکن جو بنیادی سیاسی جو اس کی پیچھے جو متحرک ہے اس چیز کے پیچھے وہ یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پر سیاسی قیادت کو, وہ قیادت جو کہ آئین کے تحت کام کرنا چاہ رہی ہے, جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اگر ان کو دباؤ ملانا ہے تو ایم کیو ایم ایک اچھا ٹارگیٹ ہے.
اچھا, تو اب ان تمام حالات کے باوجود بھی الیکشن میں ایم کیو ایم کی فتح ہوئی ہے, تو اب اس کے بعد کیا کراچی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟
میرے خیال میں ان کی دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ شاید, اور جس چیز کی ہم کو امید کرنی چاہیے اگر ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں اچھائی کی طرف جاتی ہیں, کہ ایم کیو ایم کو کم سے کم اس چیز کا احساس ہوا کہ انہیں بھی ایک مقابلے والے جو انتخاب ہیں وہ لڑنے پڑیں گے. تو وہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جو مختلف طریقے منسلک ہیں انتخابی عمل میں حصہ لینے کے, تو امید یہ ہے کہ اب اس پہ کم ان کا جو ہے وہ دار و مدار ہو, اور وہ ان کو اندازہ ہو کہ بھئی وہ بھی اور جماعتوں کی طرح ایک طرح سے مقابلہ کرے, انتخاب میں کھلا مقابلہ کرے, تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو پروپیگنڈا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کی طرف سے, جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایم کیو ایم میرے خیال میں محض ایک علامتی نشانہ ہے, جو اصل نشانے پہ ہے وہ سمجھے کہ سندھ کی حکومت یا پورا جو مجموعی طور پہ آپ کا سیاسی عمل ہے وہ ہے. تو اس انتخاب کے نتیجے میں کسی حد تک وہ والا جو ایک موو ہے وہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے, اس کو بھی پیچھے جانا پڑے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک جو ہمیں غیر طبعی اور غیر قدرتی طور پہ کچھ منسلک ہو گئی تھیں امیدیں لوگوں کی, اور خاص طور پہ میڈیا والوں کی, کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کسی جگہ بھی پیراشوٹ کی جا سکتی ہے اور اچانک جو ہے وہ جو دیرینہ چیزیں چل رہی ہیں سیاست میں ان کو وہ الٹ پلٹ کر دے گی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت وہاں بھی کسی حد تک ایک حقیقت پسندانہ رویہ جو ہے اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں.
یہ تھے سوشل سائنٹسٹ حارث گستر, جو کہہ رہے تھے کہ کراچی کا انتخابی سیاسی منظر اب بدلے گا.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین ابھی جاری ہے اور سامعین آج جمعہ ہے, آج ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں کا ہفتے وار فیچر کھیل کے میدان سے.
ٹھیک ہے, تلخ تھا, تکلیف دے تھا, ہم سب کے لیے تکلیف دے تھا.
تین مرتبہ سے ہار گئے, سیریز ہار گئے. Now we have to see what happens in the rest of the series.
وقار ان کو سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی ڈیسیجن لے.
مشکل قدم ہے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لانگ ٹرم میں.
Free kick looks good. It's better than good. It's in. It's 6-1.
تین ناکامیوں کے بعد نئی ٹیم بھی سب کے لیے ناقابل قبول. توپوں کا رخ وقار یونس کی طرف. زمبابوے کے آنے سے حالات کیا بدل جائیں گے؟ اور یورپی فٹ بال کی چار بہترین ٹیمیں. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے ہارے گی، یہ سب کو معلوم تھا، لیکن شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہو کہ تینوں میچ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اب عالم یہ ہے کہ ہر کوئی شکست پر آپے سے باہر ہوا ہے اور بس یہی بات کہہ رہا ہے، نکالو کپتان کو، نکالو کوچ کو، نکالو فلاں کھلاڑی کو۔ حالانکہ اسی ٹیم کو بڑے ارمانوں اور نیک تمناؤں کے ساتھ ڈھاکہ روانہ کیا گیا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد یہ نئی ٹیم ہے، نیا کپتان ہے، نئے کھلاڑی ہیں، لہٰذا اس ٹیم کو سنبھلنے کے لیے وقت دیا جائے۔ لیکن ہم پاکستانی کرکٹ کے معاملے میں بہت بے صبرے اور شکست کے معاملے میں جذباتی ہیں، اور وہ بھی بنگلہ دیش کے خلاف، آخر کیسے برداشت ہو؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کہتے ہیں کہ دورہ ختم ہونے دیجئے، شکست کے اسباب کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلے ہوں گے، جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔
ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کوچ چینج کریں، یہ چینج کریں، وہ چینج، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دیٹ رائٹ ناؤ، وی ڈو اٹ آفٹر دی اینڈ آف دی ٹور۔ ٹنڈے دن سے تین مرتبہ سے ہار گئے، سیریز ہار گئے، ناؤ وی ہیو ٹو سی واٹ ہیپنز ان دی ریسٹ آف دی سیریز، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ اس وقت وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پریس اینی پینک بٹن۔
بنگلہ دیش کے خلاف اس شکست پر سب سے زیادہ تنقید کوچ وقار یونس پر ہوئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ شکست یقیناً تکلیف دہ ہے، لیکن ٹیم کو اگر بنانا ہے تو اسے وقت دینا ہوگا، سب کچھ راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتا۔
ٹائم لگے گا ٹیم کو بننے کے لیے، ٹیم کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہونے میں۔ ہم بہت عرصے تک ایک بڑی ڈیفینسو کرکٹ کھیلتے آئے ہیں، تو آئی تھنک اس کو نکلتے نکلتے، سسٹم سے نکلتے نکلتے تھوڑا وقت ضرور لگے گا۔ پرابلمس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو کرٹکس کہتے ہیں پرابلمس ہیں، پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، تلخ تھا، تکلیف دہ تھا، ہم سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔
لیکن سابق کھلاڑیوں نے توپوں کا رخ وقار یونس کی طرف کر رکھا ہے، ان کھلاڑیوں میں سابق کپتان راشد لطیف بھی شامل ہیں، حالانکہ ان کی وقار یونس سے بڑی پرانی دوستی ہے، لیکن وہ بھی وقار یونس کی کوچنگ سے مطمئن نہیں۔ میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو راشد لطیف سے پوچھا کہ وقار یونس پر آپ کا بنیادی اعتراض کیا ہے۔
لیکن ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی ایفرٹ نظر آنی چاہیے اور رزلٹ چاہیے، ہمیں رزلٹ کہیں نظر نہیں آ رہا، اور انوالومنٹ اتنی زیادہ وقار یونس کی ٹیم سلیکشن میں نہیں لگ رہی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب 30 لڑکوں کا جون جولائی میں شاید کیمپ لگایا گیا تھا، پہلا وقار یونس کا وہ تھا، سیریز آنے والی تھی، تو اس میں انوالومنٹ نہیں تھی، 30 لڑکے شاید سلیکشن کمیٹی یا معین خان وغیرہ نے، محمد اکرم نے اناؤنس کیا، تو بڑا لمبا کیمپ لگا تھا ایک مہینے کا۔ تو جب کوئی کوچ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ٹیم کے اندر انوالومنٹ کرتا ہے، کون کون سے پلیئر مجھے چاہیے، لیکن کیونکہ وقار یونس آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ڈومیسٹک کا، ڈومیسٹک کے پلیئرس کا نہیں پتا، انہوں نے کتنے کیمپ میں 10-15 پلیئروں کو تو پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، وہ ملا ہوگا، تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کا ابھی جو مثال جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہی چیزیں کہ کمبینیشن بن ہی نہیں سکتا، ایک پلیئر جو اس کنٹری میں رہتا بھی نہیں ہے اور اس کی انوالومنٹ ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں ہے، اور نیچے لوگوں کی بھی نہیں ہے، مشتاق احمد کی بھی ڈومیسٹک میں انوالومنٹ نہیں ہے، شاہد اسلم کی بھی ڈومیسٹک میں انوالومنٹ نہیں ہے، تو یہ گیپ آ گیا۔ اور وقار یونس کا جہاں تک تعلق ہے، بہت بڑا پلیئر تھا، بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ ٹیم ہے یہ بہت بڑی نہیں ہے، تو اس ٹیم کے لحاظ سے 7ویں 8ویں رینکنگ کے ٹیم کے لحاظ سے اس کا کوچ ہونا چاہیے، لو پروفائل کوچ ہونا چاہیے جو کہ محنت سے اپنا کام کر سکے۔ یہ جس ایرا میں کھیلا ہے نا، بہت بڑی ٹیم پاکستان کی، تو اور وقار یونس کو جو نام دیا، بہت کم پلیئرس کو پاکستان میں ملا، لیکن ایز اے کوچ اس لوور مطلب کہ لوور لیول کی ٹیم کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ڈیسیجن جب کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے تھوپتا ہے، ایک طرح سے ٹیم کے اوپر پیار سے، جو بہتری ہے ٹیم کے لیے وہ نہیں ہو سکتے، وہ ان کو بالکل چھوٹا سمجھ کے یہ کرنا ہے، وہ سارے یس سر والے لوگ بچے ہوتے ہیں سارے، تو اسی لیے اظہر علی کا کیپٹن بننا بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے پہلے کیپٹن بنا دیا۔ یہ بہت زیادہ غلطیاں ہیں وقار یونس کو، اور اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہا، پہلی دفعہ کوچ نہیں بنا وقار یونس، اور وقار یونس کو سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی ڈیسیجن لے، اس کو خود ایک ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ آیا وہ کوچنگ کے لائق ہے پاکستان اتنی بڑی اس پہ یا نہیں، یا تو پہلے سارے کوچنگ کورسز کرے اور ڈومیسٹک ایک ٹیم لے لے، وہاں پہ سیکھے۔
راشد لطیف سے میرا اگلا سوال وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کو تیسرا ون ڈے نہ کھلانے کے بارے میں تھا، کہ کپتان یہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز احمد نے خود ہی یہ میچ نہیں کھیلا کہ کسی دوسرے کو موقع دیا جائے، لیکن کیا اس کی ضرورت تھی؟
اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، نہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی بنتی ہے، کیونکہ ایک ایسا پلیئر جس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ احمد شہزاد ہو جائے یا سرفراز احمد ہو جائے، انویسٹمنٹ ہے، تو جس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا ریلائے کر رہا ہے، اس کو بی کیٹیگری بھی دے رہا ہے، دوسرے پلیئروں کو بھی بی کیٹیگری دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر ہے ان کا۔ وائس کیپٹن بنا دیا گیا، وائس کیپٹن کو آپ نے تیسرے ون ڈے میں آپ نے ڈراپ کر دیا، تو میسج آپ نے کیا دیا کہ ہم لوگ پینک بٹن دبا گئے، ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایک ایسا پلیئر جو کہ انڈر پریشر پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتا
सकता है और कल तक वो पाकिस्तान क्रिकेट का हीरो था और आज हमने उसको ड्रॉप करके उसको जीरो कर दिया।
राशिद लतीफ से मैंने पूछा कि सईद अजमल का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है।
देखें, जो थिंक टैंक था हमारा, सिलेक्शन कमेटी थी, इसके अलावा कैप्टन और कोचेज वगैरह थे, उन्होंने जरूर देखा होगा। जब कैंप लगा था उसमें अंदाजा हो जाता है कि सईद अजमल कितना इफेक्टिव है। हमने मिस्टेक ये की, तीनों फॉर्मेट में अनाउंस कर दिया। पहले हम देख लेते वनडे में, सिर्फ देख लेते या T20 को मिला लें, चार मैच खेल लेता। पहले मैच में बहुत ऑर्डिनरी लगा, ठीक है हम उसको मार्जिन देते हैं, लेकिन जो एक्शन था हाथ बहुत बाहर से आ रहा था जहां पे ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं थे। और दूसरा बैन कर दिया गया है कि दूसरा नहीं कर सकता, तो दूसरा जिस बॉलर का बंद कर दिया गया, तो शुरू के 3-4 ओवर तो संभाल देखा उन्होंने, उनके बैट्समैनों ने, मुशरफुल रहीम ने या तमीम ने देखा उनको कैसे बॉल कर रहा है। लेकिन जब चार शुरू किया, उनको पता है दूसरा नहीं है, तो मिड विकेट भी मारा, एक्स्ट्रा और भी मारा, कट भी मारी। जिस बॉलर के पास दूसरा नहीं है, जो फेमस ही अपने दूसरे की वजह से था, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि क्या मुस्तकबिल है सईद अजमल का। सईद अजमल को खुद रियलाइज करना चाहिए क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बोझ बनना चाहता है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, और इस ज़िम्न में उसे एक कामयाबी ये भी हुई है कि जिम्बाब्वे ने आइंदा माह मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आने के बारे में यकीन दहानी करा दी है। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सदर एहसान मानी को जहमत दी और उनसे पूछा कि क्या जिम्बाब्वे की टीम के पाकिस्तान आने से ये जमूर टूट जाएगा।
ठीक है, ये पहला कदम है, बड़ा मुश्किल कदम है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। शायद ये थोड़ी सी लोगों में कॉन्फिडेंस हो कि अगर इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो जाके लोगों से बात करेंगे कि देखें पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है जितने लोग समझते हैं। आयरलैंड, मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो एक एंग्लो सैक्सन टीम है, गोरों की टीम है, उनके पाकिस्तान आने से परसेप्शन पर बेहतरी होगी और इंशाल्लाह वो आएंगे अगले साल में।
एहसान मानी से मेरा अगला सवाल ये था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए ICC ने भी कुछ किया है या नहीं, और ICC का जिम्बाब्वे के दौरे के लिए अपने अंपायर्स भेजना क्या जाहिर करता है।
यही इंडिकेट करता है कि उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में, वो अभी भी पाकिस्तान को हाई रिस्क समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में उनके जो नुमाइंदे होंगे वो उनकी सिक्योरिटी सही होगी या वो सेफ होंगे। इससे सारी बात खुल जाती है। ICC ने जो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लाने के लिए करना था वो कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पढ़ा या देखा जिससे ये हमें पता चल जाए कि जी अगर आप ये बॉक्सेस टिक कर लें तो ठीक है, हम समझेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ सकती है।
Here comes Alonso with a free kick. Looks good. It's better than good. It's in. It's 6-1. That's 7-4 on aggregate.
चैंपियंस लीग फुटबॉल की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी। बायर्न म्यूनिख ने FC पोर्टो का धड़न तख्ता कर दिया। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और यूवेंटस ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है, और आज ड्रॉज निकाले जा रहे हैं जिनमें ये फैसला होगा कि सेमीफाइनल में कौन किसके सामने आएगा। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट लाहौर से सुल्तान महमूद।
पहला डेफ एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर में जारी है। इफ्तिताही मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 18 रन और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 102 रन से हराया। 6 अरकान पर मुश्तमिल पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आज चीन रवाना हो रही है। चैंपियनशिप इतवार के रोज चीन के शहर शुजू में शुरू हो रही है। टोक्यो में फेडरेशन कप टेनिस टूर्नामेंट के वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में बेलारूस ने जापान को 3-2 से हरा दिया। ओसाका में जापान के शिन शुके यामानाका ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का अपना बैंटम वेट टाइटल 8वीं बार बरकरार रखा।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
और खेलों से ही मुतालिक ये ताजा तरीन खबर आपको बताते चलें कि वाहिद T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें हैं उनमें यही खबर सरफहरिस्त है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इसके अलावा ये दो फीचर भी बहुत पढ़े जा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड दुनिया का खुशोखुर्रम तरीन मुल्क और चीन और रूस की बढ़ती हुई पींगें। वेटिकन पर अलकायदा के हमले का मंसूबा नाकाम हो गया है, ये हमारी शह सुर्खी है। इसकी तफसील आप यहां bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहां कई तस्वीर भी हैं, जैसे कि चिली में जो आतश फिशां फटा है और چند گھنٹوں کے اندر اندر دو دفعہ پھٹا ہے. اس کی تصاویر, رنگا رنگ تصاویر آپ یہاں bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہے 24 گھنٹے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سروین اختتام کو پہنچا. سروین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی اور فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ڈیرک کلارک. اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ تھے نعمان حق. ماہ فارس اختر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹو انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے ہر روز اقلیتی برادری کے کم از کم 21 افراد ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان میں سزائے موت کے قیدی شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ ایک بار پھر جاری کر دیے گئے ہیں. انہیں 6 مئی کو پھانسی دی جائے گی. ترکی میں گیلیپولی کی جنگ کو 100 سال پورے ہونے پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. 9 ماہ تک جاری رہنے والی اس جنگ میں شدید لڑائی کے دوران 1 لاکھ ترک اور اتحادی فوجیں ماری گئی تھیں. سعودی عرب کے ایک ارب پتی شہزادے ولید بن طلال کی جانب سے بظاہر وہ متنازع ٹویٹ ہٹا لی گئی ہے, جس میں انہوں نے یمن میں بمباری کرنے والے سعودی جنگجو پائلٹس کو 100 بینٹلنگ کاریں دینے کی پیشکش کی تھی. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں ہونے والے واحد T20 میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.